بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, رمضان کا مہینہ ہے. رمضان سے متعلق لوگوں کے قلوب و اذہان میں جو سوالات پیش کیے جاتے ہیں, ہمیں موصول ہوتے ہیں ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز کے اوپر, کمنٹس کی صورت میں, ای میل کی صورت میں. کوشش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے لوگوں کے استرابات براہ راست ان کی خدمت میں رکھ کے جواب طلب کریں. ہم سب آغاز کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلا سوال آج کی نشست کا یہ ہے, پوچھتے ہیں, قرآن مجید پچھلی امتوں کے روزے کا ذکر کرتا ہے, کیا جس طرح ہمارے رمضان کے روزے ہیں پچھلی امتوں میں بھی اسی طرح روزے رکھے جاتے تھے؟ کیا ان کی تعداد یہ تھی, ان کی نوعیت یہ تھی, نفل ہوتے تھے یا فرض ہوتے تھے؟ کیا کہتی ہے تاریخ, کچھ ہمیں کچھ ذخیرہ اس طرح کا ملتا ہے؟ آپ نے خود رمضان سے متعلق اور روزوں سے متعلق جو اس کی تاریخ بیان کی اپنی کتاب میں, وہاں کچھ ذکر بھی کیا ہے کہ بائبل کے اندر آتا ہے کہ مختلف وقتوں کے اندر وہاں پر بھی روزے رکھنے کی اس طرح کی روایت ہے. کیا کہتا ہے آپ کا مطالعہ؟
یہ بات تو قرآن مجید سے بھی واضح ہے اور بائبل میں بھی اس کے شواہد جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں کہ روزہ نماز ہی کی طرح ایک ایسی عبادت رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر فرض کیا, اس کو ایک بڑی عبادت کی حیثیت سے قبول کیا گیا اور لوگ اپنے تزکیے کے لیے اس کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے. اس کے شواہد قریش کے بارے میں بھی موجود ہیں. بنی اسرائیل کی پوری تاریخ خود ان کے اپنے قلم سے بائبل میں محفوظ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں, جس میں کہیں نفس کو دکھ دینا, کہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا, کہیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دینا, اس طرح کی تعبیریں اختیار کر کے روزے کو بیان کیا گیا ہے. خود عربی زبان میں لفظ صوم کا وجود بتا رہا ہے کہ وہ روزے سے, روزے کے تصور سے پوری طرح واقف ہیں. لیکن یہ بات کہ یہ روزے کس مہینے میں رکھے جاتے تھے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے دن مقرر کیے تھے, کیا پورے مہینے کے تھے یا چند دنوں کے تھے, یا چند دنوں کے روزے ہر مہینے میں رکھ لیے جاتے تھے, یا مختلف مواقع پر روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح متعین کیے بغیر بتا دیا تھا کہ مہینے میں تین رکھ لو یا فلاں فلاں موقع پر رکھ لو, یہ سب چیزیں کہی جا سکتی ہیں. اس میں کوئی متعین بات کہنا مشکل ہے. قرآن مجید نے البتہ اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ روزے اسی طریقے سے فرض تھے جس طریقے سے ہم پر فرض کیے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم, یعنی یہ نہیں کہ ان کے لیے یہ ایک نفل عبادت تھی, جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض تھا, جس طرح نماز ہمارے لیے فرض ہے اسی طرح ان کے لیے فرض تھی, جس طرح روزہ ہمارے لیے فرض ہے اسی طرح ان کے لیے فرض تھا. اور اس میں یہ بات قرینے قیاس ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی طور پر ایک خاص رات میں کرتے ہیں, تو ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اس کی بنا اسی طرح پڑی ہو. تاہم کوئی بات حتمی طور پر ان کی تعداد کے بارے میں اور مہینے کے بارے میں یا ایام کے بارے میں نہیں کہی.
ٹھیک. اچھا, ہم سب کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ جس وقت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تو بائبل کے اندر ہی ذکر آتا ہے کہ وہ جو بابل کے اندر ایک آشوری قوم آباد تھی, ونینوا کے بادشاہ نے اس وقت جب اپنی توبہ اور رجوع انابت کا ذکر کیا تو وہاں پر یہ تھا کہ آج ہم روزہ رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے روزوں میں, تو وہاں پر بھی اس طرح کی صورت رہی ہوگی, کیونکہ دین تو ایک ہی طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ بات تو طے ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار تین ہی صورتوں میں ہوتا ہے. یعنی وہ پرستش کی صورت میں ہوگا. پرستش کیا ہے؟ عظمت کا اعتراف, ایک ایسی ہستی کے ساتھ اپنے تعلق کا اعتراف جس کے سامنے میں دعا کروں گا, مناجات کروں گا, میری احتیاجات جس سے متعلق ہیں, اسی کو عربی زبان میں الہ کہا جاتا ہے. یہ بات اصول کے لحاظ سے ہر جگہ ایک ہی جیسی رہے گی, اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہو سکتا. دوسرے, اطاعت کا تعلق. تو اطاعت کی علامت کے طور پر یا اطاعت کی تربیت کے لیے روزے سے بہتر کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی, اس لیے ایسا ہی ہوگا. پھر یہ کہ روزہ جس طرح ہمارے ہاں بعض حدود میں ہے, کیا ان کے ہاں بھی اس کے حدود یہی تھے یا اس میں کچھ سختی تھی یا کچھ نرمی تھی؟ یا مثال کے طور پر جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر آ جاتا ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا جائے,
جی,
تو کیا اس طرح کی کوئی صورتیں بھی موجود تھیں؟ تذکرہ ملتا ہے ان سب چیزوں کا, لیکن باقاعدہ طور پر روزے کا قانون کیا تھا ان کے ہاں, اس کی تفصیلات متعین طور پر بتانا مشکل ہے. قرآن مجید کے بیان ہی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح ان کے لیے فرض کیے گئے تھے. آگے فرمایا ایام معدودات, یعنی یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں, یہ 29-30 دن کوئی بڑی مدت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش ایسی صورت ہوگی. اور ممکن ہے کہ ایک طریقہ ہمارے لیے اختیار کیا گیا کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں, جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں یہ روایت ملتی ہے, یعنی وہ تو کم و بیش 40 دن تک رکھتے ہیں. اسی طرح کی کوئی روایت ان کے ہاں رہی ہو, یا ان کو مختلف مہینوں میں تین تین چار چار کی صورت میں مشروع کر دیا گیا ہو یا لازم کر دیا گیا ہو, یہ ساری صورتیں ممکن ہیں. اللہ تعالیٰ حالات کے لحاظ سے, قوموں کے مزاج کے لحاظ سے, ان کی افتاد طبع کے لحاظ سے چیزوں میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں, اور یہ تبدیلی شریعت کے اس ضابطے میں ہوتی ہے. جہاں تک روح کا تعلق ہے, اصل کا تعلق ہے, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہی ہے, وہ دین کی روح ہے, شریعت کی روح ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار پرستش کی صورت میں ہوگا تو نماز, یا اسی طرح سے دعا و مناجات میں تبدیل ہوگا. اطاعت کی صورت میں ہوگا تو اس کا سب سے بڑا ظہور روزہ ہی ہو سکتا ہے, اور نظر کی صورت میں ہوگا تو قربانی, حج, عمرے کی شکل اختیار کر لے.
ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہے. اچھا, ہم سبھی جو ظاہری بات ہے الہامی روایت ہے, اور ہم سے پہلے جو مسیحی تھے یا یہودی تھے وہ اس دور کے پیغمبروں کو مان رہے تھے, اور اصل دعوت تو اسلامی کی تھی. ان کے ہمیں آج بھی یہ روایت نظر آتی ہے, یہود کے ہاں آج بھی روزہ رکھا جاتا ہے یوم کپور کا روزہ. وہ کپور کفور ہے, اور اصل میں کفارے اسے نکلے سن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص عنایت کا معاملہ ہوا. اب سب جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ 30 دن انہوں نے روزے رکھے, پھر 10 دن اللہ نے اور ان کے بڑھا دیے, تو یہ جو 40 روزوں کی روایت ہمیں مسیحیت میں نظر آتی ہے, کیا اس کی اساس وہاں سے جڑی ہوئی ہے؟
اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہیں. تاہم قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو اسی سے لیا ہو, کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ واقعہ خود قرآن مجید میں ہی بیان ہوا ہے. اصل میں ان کے ہاں نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں جس طرح کی قانون سازی کی روایت ہم نے قائم کی ہے یا اس کو قائم رکھا ہے, وہ کم تر ملتی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم پر بھی نماز فرض کی گئی, سب سے پہلے یہی حکم دیا گیا, ہم نے موسیٰ کا انتخاب کیا علیہ السلام, تو یہ کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری, لیکن اداء الصلاۃ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں, لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی رہا ہے, اسی کے لحاظ سے اس نے سارے احکام دیا, اور عبادات میں کوئی بڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چنانچہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں نماز ہے ویسے ہی ان کے ہاں نماز, جس طرح ہمارے ہاں روزہ ہے اسی طرح ان کے ہاں روزہ. نماز کے بارے میں تو بہت صراحت کے ساتھ چیزیں مل جاتی ہیں, یعنی ہمیں بائبل میں بھی اس کے آثار مل جاتے ہیں, ہمارے ہاں روایتوں میں بھی. جب جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی ہے تو یہ کہا کہ یہ بالکل وہی اوقات ہیں, انہیں 5 اوقات میں اللہ کے سب پیغمبر نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں. تو بعض چیزوں کے بارے میں تو اس طرح کی صراحت مل جاتی ہے, بعض چیزوں کے بارے میں یہ صراحت نہیں ہے. کفارے کے روزے ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو اس میں بھی یہی کفارہ مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح کی صورتحال زہار کے معاملے میں ہے. خود روزے کے کفارے کے بارے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے. تو یہ غلام آزاد کرنا یا اسی طرح سے روزے رکھ لینا یا اور کوئی عبادت اپنے لیے لازم کر لینا, نظر کی کوئی چیز اختیار کر لینا, کفارے میں یہ سب چیزیں بھی ایسے ہی رہی ہیں. کفارے کا تصور بھی کوئی نیا تصور نہیں ہے, وہ دین کا تصور ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کی شریعت میں ہمیشہ رہا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا, ہم سب ایک اور سوال ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے, تمہیں تقویٰ حاصل ہو اس لیے تم روزے رکھو, لیکن یہ ساتھ لعلکم کا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے؟ کیا روزے رکھنے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ تقویٰ آپ سے آپ حاصل ہو جائے؟ لعلکم تتقون کیوں کہا وہاں پہ؟
نہیں, یہ صرف اسی مفہوم کے لیے نہیں آتا جیسے کہ بالعموم بیان کیا جاتا ہے کہ توقع ظاہر کرنا یا کسی چیز کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ گمان غالب ہے شاید کہ ایسا ہو جائے, یہ بالکل تاکہ کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں لعلہ تعلیل کے لیے,
اچھا,
تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. قرآن مجید میں اس کے اور بہت سے نظائر ہیں, اور اہل علم نے اس کو متعین طریقے سے نحو کی کتابوں میں بیان بھی کیا ہے. اس لیے اس کے بارے میں یہ تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا امکان ہے یا یہ چیز متوقع ہے, بلکہ وہ اس کا سبب, اس کی وجہ, اس کی حکمت, اس سے کیا مقصد پیش نظر ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں.
آگے بڑھاتے ہیں. اچھا صاحب, یہ جہاں پر آیات زیر بحث آئی ہیں جس میں رمضان کا ذکر کیا گیا ہے, قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا گیا, وہاں پر کیا بولے تو کبر اللہ علامہ ہداکم ولعلکم تشکرون, تو کیا رمضان میں اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے بارے میں کہا گیا, تو یہ تکبیر کوئی خاص الگ طریقے سے بیان کی جائے گی یا اس تکبیر سے کیا مراد ہے؟
یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی تعلیم ہے. یعنی جب تم رمضان جیسے مہینے سے سرفراز ہوئے ہو, جب تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب دی گئی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ اس روزے کی عبادت کو وابستہ کر دیا ہے, تو اس سے مقصد یہی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی تکبیر, تحلیل, یہ ساری جتنی اصطلاحات ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. تحلیل میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تکبیر میں ہم اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی بڑا ہے, اس کائنات سے بھی بڑا ہے, جو تصور ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا ہے, اس کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے, وہ اس کائنات کا حی و قیوم خالق ہے. تو اس طرح گویا اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ دعا مناجات کی مختلف تعبیرات میں ہوتا ہے. تو یہ تکبیر اصل میں ہماری روح کی آواز ہے, یعنی ہم اللہ کی بڑائی کو تسلیم کریں. یہاں بڑائی کا ذکر خاص طور پر اس لیے ہوا ہے کہ جب انسان مجسم اطاعت بنتا ہے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ کی حیثیت کا اعتراف ہے. وہ حکم دے گا, میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کی حیثیت سے اس کے حکم کو مانوں. روزہ رکھنا بجائے خود اللہ کی تکبیر ہے, یعنی روزہ اپنے ایک ایک لمحے سے تکبیر رب کر رہا ہے. وہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں, میں کسی پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں, وہ میرا منم حقیقی ہے, اس نے حکم دے دیا ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا, مجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن ایک قطرہ بھی میرے حلق میں نہیں جائے گا, میرے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے لیکن جہاں اس نے روک دیا ہے میں وہیں رکا رہوں گا. تو یہ بجائے خود عمل کے لحاظ سے تکبیر ربی ہے. پھر اس کا زبان سے اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ہم روزوں کا مہینہ پورا کر لیتے ہیں, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے اس کے تحت پھر ہم تکبیرات بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی تیری ہے پروردگار اور بڑائی بھی تیرے ہی لیے ہے. تو اس طریقے سے گویا عمل سے زبان کے ذکر تک یہ پورا مہینہ تکبیر ربی کا مہینہ بن جاتا ہے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا, آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم صاحب, یہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ چیز ذکر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی رمضان کا مہینہ جس میں نزول قرآن کی ابتدا بھی ہوئی اور یہی مہینہ جہاں جس میں تم نے اللہ کی تکبیر بھی بیان کرنی ہے, تو وہاں ساتھ اچانک سے بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے جو ہیں وہ کچھ سوال کریں گے مجھ سے تو میں قریب ہوں. ہمارے ہاں اس آیت کو بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں, بلکہ یہ جو صوفیانہ مجالس ہے وہاں پر تو جب یہ کہا جاتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں, تو اب اس سے کیسے ربط قائم کیا جائے؟ تو یہ روزے کے نزول اور قرآن مجید کے نزول کی آیت میں اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کیوں آ گیا ہے؟
وہاں اصل میں یہ معاملہ زیر بحث ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے روزے کے بارے میں یہ محسوس کیا, اور غالباً اہل کتاب کی موافقت میں محسوس کیا یا پہلے سے ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ ہمیں راتوں میں بھی بیویوں سے الگ رہنا چاہیے.
ٹھیک,
یہ قرین قیاس ہے کیونکہ جب روزہ اعتکاف کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہاں یہ پابندی بھی لگ جاتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ روزے کا منتہا کمال کیا ہے, اعتکاف. یعنی پہلے ہم نے اپنے منہ پر کفل لگایا, ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اجتناب کیا, پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر سے نکلے اور دنیا کی چیزوں سے ہاتھ اٹھا کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. مسجد میں جا کے جب بیٹھے تو پھر ہمارے اوپر ایک زائد پابندی یہ لگ گئی کہ اب ہم افطار کریں گے, لیکن افطار کرنے کے بعد اسی طریقے سے مسجد میں شب و روز بسر کرتے رہیں گے, ہم دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے, وہاں سے نکلیں گے نہیں, اور اسی طرح بیویوں سے تعلق بھی قائم نہیں کریں گے. تو اعتکاف گویا روزے کا منتہا کمال ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نرمی برتی ہے عام دنوں میں, اس کے ساتھ غالباً تطابق میں ان کے ذہن میں یہ خیال رہا کہ یہ ہم درست کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اس میں بعض لوگوں نے بیویوں سے تعلق بھی قائم کر لیا. جب یہ صورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے, اور پھر بتا دیا کہ نہیں, رمضان کے روزوں میں یہ پابندی ہم نے نہیں لگائی, البتہ اعتکاف میں بیٹھو گے تو پھر یہ پابندی موجود رہے گی. گویا وضاحت کر دی. ایک سوال تھا ذہن میں یا ایک تردد تھا, اس خلجان کو بھی دور کیا، وضاحت بھی کر دی، اس میں یہ بات بھی لوگوں کو بتائی کہ اس وقت دین دیا جا رہا ہے، خدا کا پیغمبر موجود ہے، آسمان سے ایک رابطہ اس وقت قائم کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اگر میرے دین کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو تو میں اس وقت قریب ہوں، یعنی گویا ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے مجھ سے سوال تم پوچھ سکتے ہو۔ اس پس منظر میں یہ آئے تو اس میں لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي کے الفاظ ہے، وہیں محض کوئی چیز مانگنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ میرے دین کے بارے میں، میرے بارے میں یعنی میری رضا کس چیز میں ہے، میرے دین کا تقاضا کیا ہے، میری مرضیات کیا ہیں، اس کو پوچھنے کے بارے میں اگر تمہیں کوئی سوال درپیش ہے تو اس موقع پر معاملات بالکل براہ راست ہو رہے ہیں، میرا پیغمبر موجود ہے، اس طرح گویا بڑا قریبی رابطہ میرے اور تمہارے درمیان قائم ہے، اس میں جو چیز پوچھنی ہے پوچھ لو، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو ان کا تردد تھا اس کو سامنے رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے صحابہ کرام کی، کہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ تو اس میں چونکہ عربیت کے بعض اسالیب ہیں اور پھر سیاق میں کسی چیز کو رکھ کر دیکھنے کے کیا طریقے ہیں، یہ ہمارے ہاں زیادہ ملحوظ نہیں رہے، تو لوگوں نے اس کو دعا و مناجات سے متعلق مان لیا، ورنہ یہ معنی نہیں ہے۔
ٹھیک، پختہ، بالکل، بڑی اہم بات تھی، واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا حمزہ، انہیں آیات میں آگے آتا ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے، تو بالعموم تو اذان اس وقت سے پہلے ہو جاتی ہے جو فجر کی اذان ہے، تو لوگ تو کھانا پینا اسی وقت روک دیتے ہیں، تو قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ الگ ہو جائے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، تو کیا اذان کے بعد بھی کچھ سحری کے لقمے کھائے جا سکتے ہیں؟
اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آثار نمودار ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وقت مقرر کیا ہے، نمازوں کا بھی ایسے ہی، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے تو نماز پڑھ لیں،
جی
فجر کا وقت ہوگا تب نماز پڑھی جائے گی، ظہر کا وقت ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی، عصر بھی ایسے ہی، مغرب بھی اسی طرح، عشاء بھی، یہ اوقات متعین اوقات ہیں۔ یعنی عربی زبان میں جب لفظ فجر بولا جاتا ہے تو ایک عرب جانتا ہے کہ فجر کا وقت کون سا ہوتا
ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے غم صاحب فجر کا،
یعنی کوئی چیز پھوٹ پڑی ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے تفجیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے گویا تاریکی میں سے روشنی پھوٹ پڑی،
پھوٹ پڑی، اچھا
اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کو لوگ جانتے ہیں، یعنی ہم تو دیہات میں رہے ہیں، بہت اچھی طرح لوگ پہچانتے ہیں، یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اس طریقے سے اذانیں بھی لاؤڈ اسپیکر پر بلند نہیں کی جاتی تھیں، لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور آثار سے سمجھ جاتے تھے کہ اب فجر ہو گئی ہے، آثار سے سمجھ جاتے تھے کہ اب سحری کھانے کا وقت ہو گیا ہے، خود ہماری مائیں بالعموم آسمانی کی طرف دیکھ کر اندازہ کرتی تھیں۔ یعنی میں نے تو 15-16 سال گزارے ہیں اور دیہات کی اس زندگی میں گزارے ہیں جس میں نہ کوئی بجلی تھی، نہ اس طرح کی روشنیاں تھیں، نہ ہاتھوں پر بندھی ہوئی گھڑیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اس میں عام طور پر آثار ہی دیکھے جاتے تھے۔ تو ان آثار کو اگر آپ آسمان میں دیکھیں، اب تو لوگوں نے آسمان دیکھا ہی نہیں ہوتا، یعنی اگر آسمان حقیقی معنی میں کہیں باہر لے جا کر دکھایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ڈر جائیں، انہوں نے کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں، کیا خوبصورت چیز ہے، کس طریقے سے اس میں ہنڈے لٹکے ہوئے ہیں، کس طرح وہ کمکموں سے روشن کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا صنعت کاری دکھائی ہے، وہ بالعموم شہروں میں اس طرح نظر نہیں آتا۔ تو جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو تاروں کی وہاں کیا کیا حرکات ہوتی ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی جگہ بدلتے ہیں، اس سے وقت کا کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے، فجر کب ہوتی ہے، صبح کاذب کیا چیز ہے، صبح صادق کیا چیز ہے، سورج کے طلوع کا وقت کیسے آتا ہے، پھر کس طرح طلوع کو دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیہات میں رہنے والے لوگ یا صحرائی زندگی بسر کرنے والے لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں تھی۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک طرف سے تاریکی ختم ہونے لگی ہے اور فجر کی روشنی کچھ نمایاں ہونے لگ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح روشنی، دیکھیے ایک ہے سورج کا نظر آنا،
ایک ہے
روشنی کا پھوٹ پڑنا، تو یہ جیسے ہی تم دیکھو کہ ایک دھاری کے طریقے کے اوپر یہ افق پہ نظر آنے لگ گئی ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اصل وقت اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی اس زمانے میں گھڑیاں تو ایجاد نہیں ہوئی تھیں کہ یہ بتایا جاتا کہ 5 بجے 6 بجے، اسی طریقے سے بتایا گیا ہے جیسے کہ نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے گھڑیاں ایجاد کر لیں، ان اوقات کا تعین کر لیا، بالعموم اس کا مشاہدہ کر کے کیلنڈر بنا دیے گئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اب ہمارے یہاں اذان دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وقت دیکھنا چاہیے, اور وقت کے بارے میں اب آلات ہی سے ممکن ہے, کیونکہ نہ لوگ باہر جا سکتے ہیں, نہ اس طریقے سے اب سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ اب شہروں میں جس طرح سے روشنیاں ہیں ان میں آسمان کے یہ آثار دیکھنا ممکن ہی نہیں رہا.
آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, ہم سے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اعتکاف کا, یہ اعتکاف کی عبادت کیا روزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یا یہ جو پیچھے دین ابراہیمی کی روایت ہے اس میں خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے آبا اجداد کے بارے میں آتا ہے کہ غار حرا میں وہ بالعموم جایا کرتے تھے اعتکافی کی غرض سے, تو یہ اعتکاف کوئی مستقل عبادت ہے یا یہ روزوں کے ساتھ مل کے کوئی عبادت بنتی ہے؟
روزوں کے ساتھ مل کے, یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ اپنے منتہائے کمال کو اعتکاف میں پہنچ جاتا ہے. یعنی گویا پابندیاں لگانی ہیں نا اپنے اوپر, ہماری جو جائز خواہشات ہیں یا ہماری جبلتوں کے تقاضے ہیں, کھانا پینا یہ کوئی ممنوعات کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے, کھائے گا پیے گا اپنی جنسی تسکین کرے گا, ان چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے. اسی پابندی کا ایک اگلا قدم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے معاملات سے ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیا. ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, اپنے اوپر بھی غور کر رہے ہیں, اپنے دین کو بھی سمجھ رہے ہیں, گویا اللہ کی طرف توتل کی ایک صورت ہم نے اختیار کر لی, گوشاگیر ہو گئے ہیں, اس میں کوئی زائد پابندیاں بھی لگا دی گئیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو اس کی نوعیت یہی ہے کہ اس میں روزہ ہونا چاہیے. البتہ اس کی بعض ادنا صورتیں یہ ہیں کہ آپ چند منٹ کے لیے گوشاگیر ہو کے بیٹھ گئے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چلیے مسجد میں آپ نے رباط کر لیا, تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر توسن لفظ اعتکاف بول لیا جاتا ہے. جو اعتکاف کی حقیقی عبادت ہے اس کا تعلق روزوں ہی سے.
ٹھیک نقطہ, بالکل واضح. اچھا, ہم سے بھی جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, چپ کا روزہ, خاموشی کا روزہ بنی اسرائیل کے اندر, وہ آتا ہے کہ جس وقت سیدہ مریم کے پاس فرشتہ گیا ہے اور اس موقع پہ وہ اس چیز کا اظہار ہوا کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں, میں بات نہیں کر سکتی, تو یہ اعتکاف کے اندر بھی کم گوئی کی تلقین کی جاتی ہے, یہ کوئی اسی نوعیت کی چیز تو نہیں ہے یہ چپ کا روزہ؟
کم گوئی تو ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو وہ اصل میں اپنے باطن سے تھوڑی دیر کے لیے غیر متعلق ہو جاتا ہے, تو یہ تو ہونا ہی چاہیے. خاموشی بہت بڑی چیز ہے, خاموشی اپنی ذات میں عبادت ہے. اصل میں جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کا اپنے پروردگار کی طرف, اپنے باطن کی طرف رجوع ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے, یہ فرمایا ہے کہ اچھی بات کرو ورنہ خاموشی اپنی ذات میں ایک خیر ہے جو تم نے اپنا لیا.
اچھا,
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سو جاتے ہیں جب, تو ایک طرح سے عبادت میں ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کی برائی نہیں کی ہے, آپ نے اللہ کو یاد کیا, کوئی دعا کی, اس کے بعد آپ لیٹ گئے. یہ دیکھیے نا, بہت سی جگہوں پر یہ بیان کیا گیا ہے روایتوں میں کہ عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد جا کے لیٹ گئے فوراً, اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو رات ہی ساری عبادت میں چلی گئی. تو اسی طرح کا معاملہ خاموشی کا ہے. خاموشی اگر فی الواقع اللہ کے لیے ہے تو اس کے عبادت ہونے میں کیا شبہ ہے؟
تو بالکل واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, قرآن مجید میں ہم سب یہ مختلف ایسے معاملات جس پہ اللہ کی ناراضی ہوتی ہے, وہاں پر کفارے کے طور پہ روزے کو سجیسٹ کیا گیا, اس کی کیا حکمت ہے؟
کوئی عبادت تجویز کی جائے گی نا, یعنی جس میں کچھ تھوڑی سی مشقت ہو. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ بائبل میں اس کے لیے نفس کو دکھ دینے کی تعبیر اختیار کی گئی.
اچھا,
وہ بھی یہی بتاتی ہے. اور جب ہمارے ہاں صوفیانہ مزاج کا غلبہ ہوا ہے تو اس میں دیکھیے نا, نفس کشی بجائے خود ایک اصطلاح بن گئی. یعنی آپ نے نفس کو کچل دینا ہے. ہمارے ہاں دین میں یہ پہلو اختیار کیا گیا ہے, لیکن بس اتنا ہی. یعنی اس کا آخری وہی مقام ہے کہ جس میں آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کے آگے کوئی روحانیت نہیں ہے. تاہم صوفیانہ مقامات تو آپ جانتے ہیں کہ طے اس سے ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ اس طرف ترغیب بھی دی جاتی ہے. بلکہ ریاضت جس لفظ کو کہتے ہیں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مصداق کسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ جنگل میں بیٹھ گئے, جا کے آپ تپسیا کر رہے ہیں, آپ نے دونی رما لی ہے, اس میں روزے بھی روک رکھتے ہیں اور فاقہ کشی کے انداز کے روزے رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے دین میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا. اس میں ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ تربیت کو پیش نظر رکھ کر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. تو انہی پابندیوں تک آدمی کو محدود رہنا چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو اس میں آپ ایک حد تک اپنے آپ کو گویا کچھ تکلیف یا مشقت میں مبتلا کرتے ہیں. اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ندامت پیدا ہونی چاہیے, جو احساس پیدا ہونا چاہیے, وہ یہ تکلیف بڑی حد تک پیدا کر دیتی ہے. اور جب پیدا کر دیتی ہے تو گویا آدمی کے اندر توبہ و انابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے.
ٹھیک. اچھا, ہم سب قرآن مجید میں عبادات کا جہاں ذکر ہے وہاں پر عبادات کی عدم ادائیگی پر، یعنی اگر آپ عبادت نہیں ادا کر سکے، کسی سزا کا ذکر نہیں ملتا، نہ نماز کے بارے میں ملتا ہے، نہ کسی اور چیز کے بارے میں، لیکن روزوں کے بارے میں ایک آتا ہے کہ جانتے بوجھتے اگر آپ نے روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے تو اس پر ایک بڑا سخت قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ آپ نے 60 دن روزے رکھنے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ زہار کا کفارہ تھا، اللہ کے پیغمبر نے روزوں کے نہ رکھنے پر بھی یا رکھ کے توڑ دینے پر بھی اس کا اطلاق کیا. تو پوچھنا یہ مقصود ہے کہ کیا ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں سجیسٹ کی، اللہ کے پیغمبر دین میں اس کو اس طرح بیان کریں گے تو یہ کوئی اضافے کی نوعیت کی بات نہیں؟
نہیں، دیکھیے وہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے پروردگار کے ساتھ عہد باندھا تھا، میں اس کو توڑ بیٹھا ہوں، تو اسے اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں بالکل مشروع ہیں. مثال کے طور پر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، میں صرف اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا، اس کے ساتھ میں 3 روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ فلاں چیز صدقے کے طور پر بھی دے رہا ہوں، یا میں چند نوافل پڑھوں گا. تو شکرانے کے نوافل پڑھنا، انابت کے نوافل پڑھنا، توبہ و استغفار کے نوافل پڑھنا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ گویا انسان خود اختیار کرتا ہے. تو حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اسی طرح روزے رکھو جس طرح زہار کے کفارے میں رکھے جاتے ہیں. یعنی جس طرح وہ ایک نہایت ہی بیہودہ بات ہے جو ایک شخص نے زبان سے نکال دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو الٹ پلٹ دیا ہے. تم نے بھی اصل میں خدا کے ساتھ باندھے ہوئے اپنے رشتے اور خدا کے ساتھ باندھے ہوئے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے. تو یہ قیاس ہے جو حضور نے فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا تو آپ نے اصرار بھی نہیں فرمایا، اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے. یہ اس طرح کی تعلیم ہے جیسے ایک بندہ مومن کا رسپانس کیا ہے، یعنی میں نے اگر غلطی کی ہے تو مجھے کرنا کیا چاہیے، آپ نے اس کی تعلیم دی ہے.
ٹھیک ہے، آخری سوال ہم سب آج کی نشست کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کو دونوں جگہ روزے رکھنے کا موقع ملا. ایک تاثر ہے کہ جو مسلم اکثریتی معاشرے ہیں، ممالک ہیں، وہاں پر اگر آپ روزے رکھتے ہیں یا رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں تو وہ جو پورے ماحول کی ایک روحانیت ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں پر غیر مسلم اکثریتی آبادیاں آباد ہیں. آپ کا کیا تاثر ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر روزے رکھ کے زیادہ روحانیت یا فائدہ محسوس ہوتا ہے یا یہاں پر بھی ہوئی صورت؟
میرا احساس یہ ہے کہ اس میں اصل چیز مسجد کا قرب ہے. یعنی کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر مسجد کا قرب آپ کو حاصل ہے تو روحانیت کے لحاظ سے بھی، گہما گہمی کے پہلو سے بھی، لوگوں کے ساتھ روابط کو پیش نظر رکھ کے بھی، آپ کو رمضان کی طرف رغبت بھی زیادہ محسوس ہوگی، آپ اس سے فائدہ بھی زیادہ اٹھائیں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں گویا ایک عبادت میں اپنی پوری معاشرت کے ساتھ داخل ہو گیا ہوں. یہ چیز ہوگی. تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ممالک میں بھی آپ مسجد کے قریب رہتے ہیں، 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، مسجد کے مختلف معاملات میں آپ شریک ہیں، وہاں آپ اہل علم کی باتیں بھی سنتے ہیں، کچھ وقت بھی گزارتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اصل میں مسجد کے ماحول سے حاصل ہوتی ہیں. مسجد کا ماحول ہی ہے جس کو ہم اپنے علاقوں میں جب ہوتے ہیں تو وہاں بڑی گہما گہمی اور سرگرمی کی صورت میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہاں مسجدیں ہر محلے میں ہوتی ہیں، ہر جگہ آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، مسجدیں بھر گئی ہیں. اس سے پہلے تو فجر کی نماز میں 10-20 لوگ ہوتے تھے، اب تو صفیں کی صفیں ہیں جو پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو یہ جو ساری کیفیات ہیں ان کا ظہور وہاں بھی کوئی گلیوں بازاروں میں نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں پر بھی وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے. تو اگر مسجدوں کے آپ قریب رہیں تو وہی ماحول آپ کو ہر جگہ میسر آ جاتا ہے.
اچھا ہم سب، ایک چیز سننے والوں کے لیے شاید بڑی دلچسپی کا باعث ہو کہ عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے جیسے مغرب ممالک کے اندر مسلمان آباد ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی جمعیت نہیں ہے یا کلچر کا اظہار نہیں ہے. یہاں نارتھ امریکہ میں اب رہتے ہوئے ہمیں آپ کو تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں، تو یہاں پر آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیونکہ یہاں پر تو لوگ زیادہ اپنے دین سے جڑتے ہوئے مجھے نظر آئے، اور مسجدوں کے اندر گہما گہمی اور تراوی کا اہتمام، افطار کا اہتمام بھری ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر مساجد، تو وہ رونق یہاں پر بھی اس طریقے سے بحال ہے جس طریقے سے ہمارے
اس میں کچھ شبہ نہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اصل چیز مسجد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے، یہ معبد جو ہمیں قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے، ہر جگہ قائم کر سکتے ہیں ہم، یعنی ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. تو جہاں پر بھی آپ مسجد بنا لیتے ہیں اور مسجد سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، وہاں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں جو ایک اچھے معاشرے کے اندر حاصل ہونی چاہیے. اور میرا احساس یہ ہے کہ ہماری معاشرت کا کلمینیشن اصل میں مسجد ہی میں ہوتا ہے. اگر مذہبی معاشرت کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو وہ میسر ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز میسر ہے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا ناظرین. رمضان کے حوالے سے غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی نشست تھی اور روزے ہی کے حوالے سے ہم نے سارے سوالات کیے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.